دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا، اپنی بارگاہ سے نکالا، وہ شیطان لعین. حالانکہ ابتدا میں یہ بہت عبادت کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، لیکن اللہ رب العزت کو چونکہ انسان کو پیدا کرنا تھا، دنیا میں بھیجنا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، ان میں روح پھونکی اور پھر سب کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گرے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، فرشتوں کا بھی استاد ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ کے علم میں تو وہ کافروں میں سے تھا. دوسری جگہ ارشاد فرمائے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی فرشتوں سے ہٹ کر تھا، اس کی تخلیق آگ سے تھی. فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا، انکار کیا. اسی جگہ ایک جگہ جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا قال انا خیر من، میں تو اس سے بڑھ کر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے اس کو تو، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی گویا کہ اس نے اپنے طور پر اللہ کے علم کے مقابلے میں عقلی دلیل بھی لا کے کھڑی کر دی کہ چونکہ آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، اس لیے آگ فضیلت رکھتی ہے مٹی پر، اور جب میں فضیلت والا ہوں اس لیے میں ایک ایسے شخص کو جو مٹی سے بنایا ہے اس کو سجدہ کیوں کروں. وہ اللہ کے سامنے عقل دوڑائی سے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے آگے عقل نہیں دوڑانی چاہیے. اصل حکم دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دینے والا کون ہے. سب سے بڑی غلطی جو شیطان کی تھی وہ یہ کہ اس نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے. جس خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اسی خدا نے تجھے آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، تو بات یہ ہے کہ وہی خدا حکم دے رہا ہے. فسجدوا الا ابلیس، اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. اصل سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، وہ اصل سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جو نکالا، راندہ درگاہ کیا، اس کا ایک سبب تھا اور وہ ہے تکبر. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، دوسرے کو کمتر سمجھا. یہ تکبر اصل میں ایسی ہی چیز ہے، ساری امراض باطنہ کی یہ جڑ ہے، خرابی. جتنی باطنی خرابیاں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی جڑ تکبر. انسان میں جتنا تکبر ہوگا وہ اتنا ہی دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اس کی گردن میں اتنا ہی بڑا سریا ہوتا ہے، جھکتا نہیں کسی کے آگے. یہ متکبر کی علامت. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے بلند کرے گا. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ تواضع اللہ کے لیے ہو، مطلب اس میں بھی دکھاوا نہ ہو. بعض اوقات انسان تواضع کرتا ہے لیکن تواضع کی حقیقت تک نہیں پہنچتا. تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم سمجھنا، کم درجے کا سمجھنا. ہم اپنے آپ کو کم کہتے ہیں، سمجھتے نہیں. یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے اندر ہے کہ ہم میں شہرے کہتے ہیں جی ہم میں تو بڑا احقر ہوں، عاجز ہوں، ناکارہ ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں. تو کہتا تو ہوں میں لیکن سمجھتا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے کہیں یا نہ کہیں، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے کمتر ہیں تو بس یہ اصل حقیقت ہے اس کی. اگر انسان تواضع کی حقیقت تک پہنچ جائے تو چاہے اپنے آپ کو وہ ناکارہ نہ کہے، گناہگار نہ لکھے، احقر نہ کہے، اس کی کوئی حاجت نہیں، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھ رہا ہے. لیکن زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں احقر ہوں لیکن احقر سمجھتا نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ صاحب تم تو احقر ہی نہیں ہو، اس سے بھی زیادہ کوئی بدترین چیز ہو، تو اسی وقت ہمارا منہ اتنا سا ہو جائے گا. یہ علامت اس بات کی ہے کہ سمجھ نہیں رہا، صرف کہہ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علامت لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہے نا کہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں، تو تم کہہ دو کہ صاحب ایسے ہی نہیں، تو مجھ سے بھی بدتر ہو. آپ یہ کہہ کے دیکھ لیجئے، اگر واقعتاً وہ سمجھ رہا ہے تب تو اسے کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ صرف کہنے کی حد تک ہے تو وہ غصے میں آ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. بس یہ حقیقت ہے تواضع کی کہ ہم حقیقتاً اپنے آپ کو کم سمجھیں. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، بہت بڑے عالم دین اور اپنے وقت کے شیخ الحدیث. اسی طریقے سے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین. اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا سب جانتے ہیں کہ حضرت کے وہ بھی اجل خلفاء میں سے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے مفتی محمد حسن امرتسری سے کہا کہ میں جب حضرت تھانوی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آپ یقین جانیے سب سے کمتر اور سب سے حقیر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، باقی ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، جانتا ہوں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں اور اب باقی جتنے لوگ ہیں ان سب کو میں اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں. تو ان دونوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم حضرت تھانوی کی خدمت میں جاتے ہیں اور حضرت کو جا کر اپنی حالت بتاتے ہیں کہ ہماری کیفیت صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو دونوں حضرات پہنچے، حضرت کی خدمت میں جا کر یہ اپنی کیفیت بیان کی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تمام لوگوں سے حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو اپنے سے بہتر اور بڑھ کر سمجھتے ہیں. جب انہوں نے یہ کیفیت بیان کی تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی کوئی فکر مت کرو. فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں تم سے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں اور جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. تو بات یہی ہے، بس یہ ہے حقیقت میں تواضع کہ آدمی حقیقتاً اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے بڑھ کر سمجھے. نہ جانے کسی میں کیا خوبی ہو جو مجھ میں نہیں ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ایک صاحب نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا. ایک ایسا مسلمان ہوں کہ ہوں تو مسلمان لیکن داڑھی میں نہیں رکھتا ہوں، اس لیے مجھے شرم آتی. آپ نے جواب میں لکھا ارے بھائی شرم کو خاک میں ملا دو، تم ایسے ہی چلے آؤ، تم ایک ظاہری طور پر گناہ کرتے ہو، مجھ میں پتہ نہیں کتنے باطنی طور پر ہے. یعنی تم میں تو ایک گناہ ایسا ہے جو ظاہر میں تم کر رہے ہو، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تم کوئی گناہ نہ کرتے ہو، اور میں یہی ایک نیکی کر رہا ہوں اور باقی ہو سکتا ہے بہت سے گناہ مجھ میں ہو، اس لیے تم اس کی فکر مت کرو، چلے آؤ. اب اگر حضرت روک دیتے کہ نہیں بھائی نہیں ہمارے پاس مت آنا جب تک تم داڑھی نہ رکھو، اس وقت تک ہو سکتا ہے کبھی زندگی بھر اس کی اصلاح نہ ہوتی. آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی چلے آؤ، کوئی حرج نہیں. تو بات وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ایک ظاہری خرابی ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی خوبیاں اس میں ہوں، اور مجھ میں ایک ظاہری خوبی ہے، ہو سکتا ہے باطنی خرابیاں ہوں، یقیناً ہوتی ہیں، ہر شخص میں ہوتی ہیں. تو آدمی اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھے اور باقی لوگوں کو اپنے سے بڑھ کر اور بہتر سمجھے. اور ہمارے بزرگوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ انسان تو انسان ہے، بعض اوقات جانوروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. ایک بزرگ کے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر، آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ فرمایا کہ بھائی اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر ہوں، اور خدا نہ کرے ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو کتا مجھ سے بہتر. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ کتا کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مٹی ہو جا، مٹی ہو جائے گا وہ، ختم، پھر حساب کتاب کچھ بھی نہیں اس پر. لیکن جو انسان کافر ہو علیہ باللہ، اسے تو موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. تو بتائیے کون بہتر ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو یقیناً میں بہتر ہوں، اور خدا نہ کرے اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو مایعول کے اعتبار سے احتمالاً اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی ایک مسلمان کو تو بہتر سمجھنا ہی چاہیے، لیکن ایک کافر کو بھی اپنے سے بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دے اور یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اس لیے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں، انہیں کمتر سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے تعلی کریں، اپنے آپ کو بڑا جانیں. اس سے من رہتے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو یاد رکھیے، سب سے پہلی نافرمانی اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی جس نے کی ہے وہ شیطان لعین، اور اس نے تکبر کیا. تکبر ضد ہے تواضع کی، یعنی دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی میں تکبر بھی ہو اور ایک آدمی میں تواضع بھی ہو، یہ ممکن نہیں. تو اس میں چونکہ تکبر تھا، تواضع نہیں تھی. یاد رکھیے، جب تکبر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا حشر بھی نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوگا، کیونکہ متکبرین تھے. اور جب انسان کے دل میں تکبر ہوگا تو تواضع کہاں سے آئے گی بھائی؟ اس لیے اصل حقیقت تواضع کی سمجھنی چاہیے کہ ہم دل سے اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھیں، اور دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں. بس یہ چیز اگر ہم میں آ گئی تو سمجھ لیجیے ساری چیزیں آ جائیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان حضرات نے مثالوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، دل میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا کہ دیکھو بھائی، چاول جب تم ابالتے ہو تو جب تک وہ اپنے آپ میں دم سمجھتا ہے کہ مجھ میں دم ہے، پھدکتا رہتا ہے وہ، اور جب تک پھدکتا ہے وہ کچے ہوتے ہیں، پکے ہوئے نہیں ہوتے. اور جب اس کو دم پر چڑھا دیتے ہیں، بالکل دم اس کا نکال دیتے ہیں، تو وہ بالکل خاموش ہو کے پڑ جاتا ہے، پھر بھدکتا بھدکتا نہیں ہے، اور تبھی اس کی خوشبو بھی پھیلتی ہے. تو جس نے اپنے آپ کو گرا دیا، تواضع اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. اور جو اچھلتا کودتا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں اندر، لیکن اچھلتا کودتا بہت ہے، تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو چونکہ گرایا نہیں، اس لیے اس کے اندر تواضع پیدا نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ چاول کی مثال ہے ہی، سمجھ لو کہ جو چاول جب دم نکل جاتا ہے بالکل سے، اور وہ بالکل خاموش ہو کے پڑ جاتے ہیں، تو اس میں پھر سمجھیے کہ اب چاول پکا ہے. اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی ہے کہ جب تک اس کے اندر اچھل کود ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو وہ بڑا نہیں. اور عربی زبان کے اندر بڑی اچھی مثال دی ہے اس کی، کہ ایک شخص، یعنی متکبر کی مثال فرمایا ایسی ہے کہ جیسے وہ ایک بہت اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہو، اور اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے نیچے گزرنے والے ہر شخص کو سمجھ رہا چھوٹا چھوٹا ہے، سمجھتا ہے کہ بہت چھوٹا آدمی، لیکن جو نیچے سے گزر رہے ہیں وہ اوپر والے کو سمجھ رہے ہیں چھوٹا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. جو پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے والے لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن نیچے والے لوگ اوپر والے کو چھوٹا، یعنی وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے بہت بڑا ہوں، پہاڑ پہ کھڑا ہوں، لیکن نیچے گزرنے والے لوگ بھی اسے چھوٹا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے. تو یہی حال ہے متکبر آدمی کا کہ وہ ہر ایک آدمی کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت نہیں ہوتی، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. بظاہر ایک آدمی متکبر ہے، غرور ہے اس کے اندر، انا ہے، لہذا لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. اب ظاہری اعتبار سے کسی کو تھپڑ بھی مار دیا، برا بھلا بھی کہہ دیا، گالی بھی بک دی، اب بتائیے کہ ایسے آدمی کے لیے دل میں کسی کی محبت ہوگی؟ لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، وقتی طور پر اس سے دب جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس کے سامنے بولیں گے نہیں، لیکن دل میں اس کو برا بھلا سمجھتے ہیں. دل میں اس کو بڑا نہیں سمجھتے. بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا بنا دے، جس شخص کو اللہ بڑا بنا دے وہ بڑا ہے، ورنہ کوئی بڑا نہیں. ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اپنے آپ کو ایسا مٹا رکھا تھا، ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں. دار العلوم دیوبند میں بڑے مولوی صاحب کر کے مشہور تھے، کوئی آتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس آیا کہ بھئی بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے، اچھا بھی بڑے مولوی صاحب تو وہ سامنے، وہاں چلے جاؤ. اس کے پاس جب جاتے تھے وہ آگے بھیجتا کہ بڑے مولوی صاحب تو میں نہیں ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، بڑے تو وہ بیٹھے، وہاں چلے جاؤ. تو پھرتے پھراتے وہ دوبارہ وہیں آ جاتا تھا، کہتا بھائی بڑے مولوی صاحب کا تھا، ہمیں نہیں پتا، ہمارا نام تو یہ ہے. تو حقیقت یہ، وہ لوگ اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر ایک کو بڑا کر رکھا تھا، ہر آدمی بڑا تھا، وہ کوئی آدمی چھوٹا نہیں تھا، اور ہر آدمی دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا کہ نہیں بڑے تو یہ ہیں، بڑے تو یہ ہیں. ایک صاحب مولانا معین الدین صاحب ایک مرتبہ تھا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے. حضرت شیخ الہند کو بڑے مولوی صاحب کہا کرتے تھے، شیخ الہند بھی مشہور تھے اور ساتھ میں بڑے مولوی صاحب کر کے بھی مشہور تھے. اسٹیشن سے اترے، تانگے میں بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میں نے شیخ الہند کے پاس جانا ہے. کہا بڑے مولوی صاحب کے پاس؟ کہا کہ ہاں. کہا بیٹھ جا. بٹھا لیا. اب وہاں پر پہنچ گیا تھا شیخ کے یہاں، دروازہ کھٹکھٹایا تو گرمی کا زمانہ تھا غالباً، ایک شخص جو دھوتی بنیان پہنے ہوئے تھے وہ باہر نکلے. تو کہا کہ بھئی بڑے مولوی صاحب کا گھر یہی؟ کہا کہ آؤ بیٹھو. بٹھایا. بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر میں آ گئے، پنکھا جلنے لگے. کہا بھائی میں نے بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے، آپ پنکھا ونکھا چھوڑیں اور مجھے ان سے ملوا دیں. کہا کہ وہ آتے ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام تو کر لیں. پھر تھوڑی دیر اندر گئے، پانی لے کے آ گئے ان کے لیے، پانی نہیں، پھر دسترخوان بچھا دیا، ان کے ہاتھ دھلائے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے اور آپ اس کام میں لگے. میں جب وہ کھانے وانے سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ بھائی دیکھو بڑے مولوی صاحب والے صاحب تو کوئی نہیں ہے، خادم کو محمود الحسن کہتے ہیں. یہ اصل بات تھی کہ ساری خدمت بھی انجام دے لی اور اس طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واقعی بڑا بنایا تھا. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود غالباً ایک مرتبہ اسٹیشن پہ گئے اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں دیکھ کے کہا کہ ہاں بھائی مزدوری کرو گے؟ کلی سمجھا وہ. حضرت نے چہرہ چھپا لیا اور وہ شخص آپ ہی حضرت کے گھر رہا تھا تو کہا کہ بھائی سامان اٹھاؤ گے؟ کہاں بھائی سامان اٹھائیں گے، کیوں نہیں اٹھائیں گے. اس کا سامان اٹھایا اور گھر تک پہنچایا. بعد میں پتا چلا کہ قلی جو تھے یہی تھے حضرت مفتی صاحب. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا، لوگوں کی خدمت انجام دینا، لوگوں کو بڑا سمجھنا، ان کی خدمت سمجھ کے خوش ہو کر کے خوش ہونا، یہ حضرات کا وتیرہ تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کر رکھا اور یہ حقیقتاً بڑے تھے. رابسن روڈ پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مطب کیا کرتے تھے تو خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ اور میرے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے. میں نے دیکھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے ہیں فٹ پاتھ پر سے، ہاتھ میں پتیلی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے کسی کام سے جا رہے تھے گھر کے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ بھائی جانتے ہو یہ کون صاحب جا رہے ہیں؟ کیا تم یقین کرو گے یہ پاکستان کے مفتی اعظم ہیں؟ ہاتھ میں پتیلی پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں اپنے کام سے. آج ذرا سا کسی آدمی کو رتبہ مرتبہ مل جاتا ہے تو بس وہ آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے چاہتا ہے دو چار آدمی میرے پیچھے چلے. تو میرے بھائی اپنے دلوں سے انا کے بت کو نکالیے، تکبر کے بت کو نکالیے، اور فنائیت اختیار کیجئے. انشاءاللہ توازو جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں بلند کرے گا. حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے ادیب تھے اور ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا. اپنی اصلاح کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور جب جانے لگے تو حضرت نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اب حضرت نے فرمایا کہ اتنا بڑا علامہ ہے، اسے میں کیا نصیحت کروں؟ لیکن پھر آخر میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہمارے اس راستے میں تو ایک ہی ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا. بس یہ کہہ کہ حضرت نے گریبان پکڑ کے ان کا جھٹکا دیا. فرمایا کہ اس وقت ایسا جھٹکا لگا کہ دل میں جتنی بڑائیاں تھیں وہ سب نکل گئی الحمدللہ. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا جو صاحب طرز ادیب، وہ لوگوں کی جوتیاں مسجد کے باہر سیدھی کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ دل سے، پہلے زمانے کے مجاہدے ایسے ہی ہوتے تھے، اس زمانے میں اب وہ مجاہدے نہیں کراتے بزرگ، کیونکہ اب طبیعتیں کمزور ہو گئیں، لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی، اس لیے مجاہدے اور طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بس اگر ہم چھوٹی موٹی باتوں کو سمجھ لیں، سنتوں پر عمل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ لیں اور ان طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے مجاہدہ ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں کوئی گھر چھوڑ دیا کرتا تھا، کوئی جنگل میں چلا جاتا تھا، کوئی کہیں چلا جاتا تھا. اس زمانے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی نرم گرم سہ لو، سن لو اور صبر کر لو، بس یہی تمہارا مجاہدہ ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا کر دیں گے. اپنے گھر والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی بات سن لو، ان کی بات مان لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جائز حدود کے اندر ہیں، حدود میں رہتے ہوئے ان کی بات سن لو اور مان لو، تو انشاءاللہ یہ بھی مجاہدے کے اس میں ضمن میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بزرگان دین ہیں ان کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں، ان کو اپنے احوال بتاتے رہیے. بتائے بغیر کچھ نہیں ہوتا، خالی آنے سے کچھ نہیں ہوتا، آنے سے اصلاح بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، اور جو گرہیں ہیں دل کی وہ بھی نہیں کھلتی، اور جو احوال ہیں جب ظاہر نہیں ہوتے کسی پر تو وہ خرابیاں دور بھی نہیں ہو پاتی. اس لیے جس جہاں کہیں بھی کسی کے پاس جائیے، جس بزرگ سے بھی آپ تعلق رکھیں، وہاں جا کے کم از کم ان سے ایک تو سب سے پہلے باقاعدہ اجازت لیں کہ میں آپ سے اپنے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. جب وہ اجازت دے دیں تو اس کا طریقہ پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر ان کی مجلسوں میں آنا جانا، حاضری، یہ بھی ضروری. اور اگر کوئی بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، کوئی کھٹک ہے، تو اس کو بیان کریں، اپنے حال پر اطلاع دیں، اپنے حال کی اطلاع. پھر جو وہ تجویز کریں کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، وہ تو اس طریقے پہ عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اب اتفاق سے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ اخبارات میں ہی آیا ہوا تھا، ابھی جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد ایک مضمون تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ جنید صاحب نے جب گانا بجانا چھوڑا تو ان کو پر بڑی ابتلا آئیں، آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالا اور 100 روپے بھی ان کی جیب میں نہیں تھے ادا کرنے کے لیے. تو سہیل صاحب ایک صاحب ہیں جو تاجر ہیں اب تو بڑے، بہت بڑے، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ پارٹنری کی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اپنا نام کا برانڈ بھی چاہا تو وہ بھی چلا نہیں. تو اسی میں لکھا تھا کہ پھر بعد میں یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم دونوں پارٹنر بن جاؤ، لیکن تمہیں میں کامیابی کا ایک اور گر بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنا تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو رکھ لو. یعنی تم دو تو ہو ہی ہو، لیکن تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو بنا لو. اپنی تجارت میں جتنا نفع تم اپنے لیے نکالو، اتنا اللہ کے لیے بھی نکالو، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ تعالیٰ ہو. تو انہوں نے اس پر بخوشی رضامندی ظاہر کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کام ایسا چلایا، جو برانڈ چل کے نہیں دے رہا تھا وہ ایسا چل گیا کہ اس کو ہوا لگ گئے، پر لگ گئے. تو بات یہ ہے کہ لیکن کسی بزرگ سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی اس مشورے پر عمل کیا، اللہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دی. تو بات ساری یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا، ان کی تجویز کردہ باتوں پر عمل کرنا دل و جان سے، اس کو وہ صحیح طریقے پر اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے. کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، دلوں میں کسی کے اگر اچھائی ڈالتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. آپ کے لیے دل میں کوئی مشورہ کوئی کسی کے لیے ڈالتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، خود کسی میں کوئی کمال نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برا سمجھا ہے کہ کوئی شخص چل رہا ہو تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے روک، وہ چاہے کہ میرے پیچھے آگے چلیں، بولے نہیں ایسا نہیں کرو، یا تو سب کے ساتھ چلو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا کہ دیکھو بھائی جب میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ چلے دائیں بائیں، اور اگر میرے ہاتھ میں سامان ہو تو لینے کی بھی کوشش نہ کرے تاکہ میں بے تکلف کے ساتھ آؤں جاؤں. تو اب ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی طریقے بتائے اور یہی سکھائے، اور اسی میں ظاہری اعتبار سے توازو بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو جو کہی گئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ تکبر کے بتوں کو نکال کر اپنی اس کی جگہ توازو کو اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور صحیح معنی میں ہمیں متوازے اور منکسر المزاج جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ انکساری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. ایک خاتون کافی پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے اور دیگر بہت سی وجوہات سے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما کر عافیت نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہم میں سے جس کو جو بھی پریشانی ہے آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.